پروگرام جہاں رنگ میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری، سلام قبول کیجیے صاحب۔ آج اس پروگرام میں ہم سب سے پہلے یہ گفتگو کریں گے کہ حکومت پاکستان نے جو بجٹ پیش کیا ہے اس کو پیش کرنے کے بعد اب اس کی تصدیق کروانا، اس کو پاس کروانا کتنا بڑا چیلنج ہوگا، جس کے بعد بات ہوگی ایک کمیشن کے قیام کی جو اس بات کی تحقیقات کرے گا کہ گزشتہ 10 سالوں میں جو قرضے لیے گئے وہ کس طرح سے استعمال ہوئے۔ ہم گفتگو کریں گے بشکیک میں ہونے والی شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی اجلاس کی، جس میں پاکستان اور ہندوستان کے وزراء اعظم بھی شریک ہیں، جس کے بعد سپریم جوڈیشل کونسل میں جسٹس فیض قاضی عیسیٰ کا کیس جا رہا ہے، کل اس کی سماعت ہونی ہے، وکلاء کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے، اس بارے میں بات کریں گے، اور آخر میں امریکہ اور روس کے درمیان تعلقات کی گفتگو ہوگی۔ تو آغاز کرتے ہیں، اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ڈاکٹر ظفر معین صاحب ہیں جو ڈین آف بزنس پالیسیز ہیں امریکن یونیورسٹی میں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے کہ پاکستان کی حکومت نے جو بجٹ پیش کیا ہے، جو ظاہر ہے کہ خسارے کا بجٹ ہے، اور اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں انہوں نے اس کو یکسر مسترد کر دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اس کو ہرگز منظور نہیں ہونے دیں گے، جبکہ حکومت کے کچھ حلیف جماعتوں کے بھی تحفظات ہیں، لیکن حکومت نے ایک کمیٹی قائم کی ہے جو حلیف جماعتوں کے تحفظات کو دور کرنے کے لیے ہے۔ کیا چانسز لگتے ہیں آپ کو اس بجٹ کے منظور ہونے کے؟
دیکھیں، بجٹ تو بڑا ٹف ہے اور اس کے اندر جو بھی میجرز دیے جا رہے ہیں اس میں ایک فیوچر یہی نظر آ رہا ہے کہ کافی زیادہ پرابلمز ہوں گے، اور جو اپنی جماعتیں ہیں وہ تو یوزلی، دیکھیں پاکستان میں بجٹ سے زیادہ جو ہے وہ پولیٹیکل ماحول جو ہے نا وہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ کس سائڈ پر جاتا ہے، تو اس وقت پرابلم یہی ہے کہ آلدو کے بجٹ کے اندر جو غریب طبقہ ہے اس کو تھوڑا بہت ریلیف بھی دیا گیا ہے، لیکن میجورٹی جو ہے اس کو وہ ایک برنٹ فیس کرنا پڑے گا۔ پھر ٹیکس کے اوپر جس طریقے سے وہ ابھی باتیں ہو رہی ہیں اور اس میں اس کو بڑھانے کی باتیں ہو رہی ہیں، تو اپوزیشن جماعتوں کے پاس ایک بہت ہی میرا خیال ہے کہ رائٹ گراؤنڈ موجود ہے جس کے اوپر وہ لوگوں کو موبلائز کر سکتے ہیں اور حکومت کے لیے پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں، اس لیے انہوں نے کوشش کرنی ہے کہ اس بجٹ کو پاس نہ کیا جائے، لیکن آن دا ادر ہینڈ گورنمنٹ جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ اپنے ساتھ جو بھی ان کے پارٹنرز ہیں ان کو زیادہ اسٹرانگ طریقے سے ملایا جائے اور یہ جو ایک ایمیننٹ تھریٹ ہے اس کو کسی طریقے سے تھراٹ کیا جائے، لیکن مسائل اس وقت کافی گمبھیر نظر آ رہے ہیں کیونکہ اس وقت جو بجٹ پیش کیا گیا ہے اس سے یہ ہے کہ عوام کے اندر ایک بے چینی سی بھی نظر آ رہی ہے، سو جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اس کو کیش کرنے کی کوشش کریں گے اور حکومت کے خلاف وہ ایک منظم طریقے سے کوشش کر سکتے ہیں، لیکن اب گورنمنٹ کی اسٹریٹجی ہے، اب دیکھیں وہ کس طریقے سے اس کو لے کے چلتے ہیں اور کتنا اپنے لیے سپورٹ مسٹر کر سکتے ہیں۔
ایک آخری سوال یہ اور بتائیے مجھے کہ یہ حکومت پاکستان کے لیے زیادہ بڑی اقتصادی پرابلم ہے یا زیادہ بڑی سیاسی پرابلم ہے؟
دیکھیں دونوں ہی اس وقت بڑے پرابلمز ہیں، کیونکہ پاکستان کا جو اس وقت ایکسٹرنل سیکٹر ہے وہ کافی ولنریبل ہے اور پاکستان کو جس طریقے سے قرضے واپس دینے پڑ رہے ہیں اور جس طریقے سے ہماری ڈالر کے ساتھ پیرٹی چل رہی ہے تو وہ مسائل اپنی جگہ پر بہت ہی سخت ہیں۔ پھر آپ کو پتہ ہی ہے پاکستان کے اندر جو ٹیکس کلچر ہے وہ کوئی اتنا زیادہ اچھا نہیں ہے، دنیا میں میرا خیال ہے پاکستان واحد ان ملکوں میں شامل ہوتا ہے جس میں لوئسٹ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے، سو فل اکنامک ایشوز بھی ہیں، اور ایٹ دا سیم ٹائم چونکہ عمران خان کی گورنمنٹ نے ایک ہیڈ آن کولیژن لی ہے پولیٹیکل پارٹیز سے، پرٹیکولرلی جو نواز شریف اور زرداری کی یہی دو میجر پارٹیز ہیں، تو ان کی وجہ سے پولیٹیکل کرائسس جو ہے وہ بھی اس وقت کافی اسٹرانگ نظر آ رہا ہے، اور اگر اس وقت کوئی اچھی ایک انوویٹو اسٹریٹجی نہ لائی گئی تو اکنامک ایشوز تو ہیں ہی ہیں لیکن یہ پولیٹیکل ایشو جو ہے یہ کافی ٹرمائل کریٹ کر سکتا ہے۔
آپ کی کیا مراد ہے انوویٹو اسٹریٹجی سے، کیا کیا کرنا چاہیے گورنمنٹ کو اس وقت؟
گورنمنٹ کو میرا خیال ہے کہ اس وقت ایک تو یہ ہے کہ وہ جو پوائنٹس جو کہ لے کے اپوزیشن پارٹیز پوائنٹ سکورنگ کریں گی اس کے اوپر کچھ تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ کمپرومائز کرنے کی ضرورت پڑے گی گورنمنٹ کو, اور ان کو ساتھ ملانے کے لیے کوئی پولیٹیکل ری انجینئرنگ کرنی پڑے گی, اور پارٹیز کے اندر جیسے ایک فارورڈ بلاک بنتا ہے وہ بنانا پڑے گا. اب وہ گورنمنٹ کتنی اس کے اوپر اچھے طریقے سے آگے جا سکتی ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا, لیکن اس طرح کی سچویشن میں ان کو اپنے لیے سپورٹ کریٹ کرنے کی اس وقت ضرورت ہے. اور گورنمنٹ میں اس وقت عمران خان کا جو سٹینڈ ہے کہ ہم نے پرٹیکولرلی یہ جو کرپشن ہے اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا ہے, تو وہاں میرا خیال ہے کہ اگر تو ان پارٹیز کے لیڈروں کو بڑے بڑے لیڈروں کو اگر آپ پکڑی رکھیں, لیکن اندر جو ایک ڈیسیڈنٹ گروپ ہوتا ہے اگر اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے اپنے ساتھ ملا لیں تو میرا خیال ہے ان کے پولیٹیکل پرابلمز جو ہے نا وہ کافی حد تک ایڈریس ہو سکتے ہیں.
بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. اور اب اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جناب افتخار چودھری صاحب جو ڈپٹی انفارمیشن سیکرٹری ہیں پی ٹی آئی کے, جو کہ حکمران جماعت ہے پاکستان کی. افتخار چودھری صاحب جو بتائیے کہ اپوزیشن پارٹیز نے یہ طے کیا ہے اور انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ بجٹ منظور نہیں ہونے دیں گے, اور خود پی ٹی آئی کی جو اتحادی جماعتیں ان میں سے بھی بعض کے ریزرویشنز ہیں جیسے اختر مینگل صاحب کی بی این پی ہے, تو حکومت کے لیے اور اس کی میجورٹی بھی بہت تھن ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کیا چانسز ہیں آپ کی پارٹی بجٹ منظور کرا سکے گی؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو جی. دیکھیں جی, یہ جمہوریت ہے, ڈیموکریسی میں ظاہر ہے ہماری بڑی تھن میجورٹی کے ساتھ ہم ادھر ادھر سے جوڑ توڑ کر کے اقتدار میں آئے ہیں, اور اکثریتی پارٹی تو خیر ہم تھے ہی, اور پاکستان کے مختلف علاقوں سے, بلوچستان سے اور ملک کے دیگر علاقوں سے جن پارٹیوں کی تھوڑی بہت طاقت تھی وہ ہمارے ساتھ ملے ہیں اور مل کے ہم نے حکومت چلائی. ابھی تک تقریباً 10 ماہ ہونے تھے, الحمدللہ ہمیں کبھی کوئی ایسی کوئی مشکل پیش نہیں آئی. اور یہ بجٹ کی جو مشکلات ہیں, ظاہر ہے جو جن کی ریپرزینٹیشن بہت ویک ہے, یہی موقع ہوتا ہے ان کے لیے کہ وہ جیسے ہی حکومت, یہ صرف ہماری نہیں کوئی بھی اور بھی حکومت ہو, جیسے ہی کوئی بڑا کام کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو اپنے مطالبات کے ساتھ سامنے آ جاتے ہیں, اور ہم انشاءاللہ جو نیگوشیشن جو ایک دوسرے سے مل بیٹھ کے بات کرنی ہے ان سے ہم سیٹل کر کے اس مشکل دور سے نکل جائیں گے, اور ہمیں پورا یقین ہے بجٹ جو ہے ہمارا پاس ہوگا. اصل میں یہ ہے کہ دیکھیے, اس جو بجٹ کی خوبصورتی یہ ہے کہ بڑے مشکل معاشی حالات میں ایک بہترین بجٹ دیا گیا ہے. جیسے شوکت ترین جیسے معاشی تجزیہ کار ہیں, انہوں نے بہت اچھا بجٹ قرار دیا اور پاکستان صحیح سمت میں چلنے لگا ہے, تو مجھے پورا یقین ہے کہ ہم اس پہ قابو پا لیں گے.
جی, یہ بتائیے مجھے کہ چیلنج کیا ہے. آپ نے سنا ہوگا خاقان عباسی صاحب نے کہ عمران خان صاحب 12 بجے رات کے بعد تقریر کرتے ہیں, دن کے اجالے میں کیوں نہیں کرتے اور اسمبلی میں آ کے کیوں نہیں کرتے, اس کا کیا جواب دیں گے آپ؟
دیکھیے, شاید خاقان عباسی صاحب بڑی اپوزیشن پارٹی کے لیڈر ہیں, سابق وزیر اعظم ہیں, ظاہر ہے انہوں نے جو بھی کوئی کام, ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ جمہوریت کا حسن بھی بہت ہے اور جمہوریت کی باتیں بھی بہت ہیں, کہ ایون بہت اچھا کام بھی اگر کوئی رولنگ پارٹی کر لے تو اپوزیشن پارٹیاں جو ہیں اس کے اوپر تنقید نکالتی ہیں. اب یہ رات کا اندھیرا, میں حیران ہوں کہ یہ تو شہر جاگتے ہیں, اب کون سا رات کا اندھیرا رہ گیا؟ ہمارے وزیر اعظم اگر 18 گھنٹے 20 گھنٹے کام کرتے ہیں تو اس میں رات بھی آ جاتی ہے ظاہر ہے, تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور دیکھیے, یہ پریکٹیکلی جو ابھی ہمیں ابتدا میں مشکلات پیش آ رہی ہیں, ادارے تقریباً تباہ ہو چکے.
اچھا, مجھے یہ بتائیے آپ,
جب تباہ ہو چکا ہے تو اس میں پھر
پرابلمز ہوتی ہیں.
وزیر اعظم بیٹھ رہا ہے تو اپوزیشن کا کردار آپ دیکھ لیں کہ ان کو کانوں میں مائک لگا کے ایسے آلے لگا کے بیٹھنا پڑتا ہے. تقریر اگر کوئی فائنانس منسٹر کر رہا ہے تو وہ بےچارا بھی کانوں میں روئی ڈس کے پھر بات کرتا ہے. تو ایسی اچھی اپوزیشن کے ہوتے ہوئے عزت اپنے بچانا ضروری ہے نا, تو یہ
تو وہ اسمبلی میں ایڈریس نہیں کریں گے اس موضوع کے اوپر پرائم منسٹر؟
ضرور, اگر اپوزیشن اپنا رویہ اور اپنا جو بہیویئر ہے وہ بہتر کرے تو کیوں نہیں وزیر اعظم اسمبلی میں اکثر بھی آیا کریں گے. اور یہ تو مسل پاور دکھانے والے لوگ ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب جو سابق ڈپٹی اسپیکر ہیں وہ تو انہوں نے اس کو پولو پہلوان بنا کے اسمبلی میں بھیجا. وہ ان کا کام ہی ہوتا ہے کہ کشتی کریں. اور یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ابھی اس دور سے گزر رہے ہیں جو انہوں نے 90 کی دہائی میں بنایا ہوا تھا. اور یہ ان کے لیے بھی اپوزیشن کے لیے بھی باعث ندامت ہونی چاہیے ایسی چیز. تو بات تو سنیں اور اپنی بھی سنائیں. تو یہ کلچر بھی انشاءاللہ وقت کے ساتھ ڈیولپ ہو جائے.
بہت شکریہ افتخار چودھری صاحب جی, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اور سامعین, ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے جناب شاہد جاوید برکی صاحب نے جو ورلڈ بینک کے سابق آفیشل ہیں. بہت شکریہ برکی صاحب آپ کی آمد کا ہمارے پروگرام میں. یہ فرمائیے کہ پاکستان میں بجٹ منظور ہو گیا ہے اور ظاہر ہے کہ اس پر بڑے ریزرویشنز ہیں اپوزیشن کے. دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ ایک کمیشن بنائیں گے جس میں ISI کا ریپرزنٹیشن بھی ہوگا جو اس بات کی تحقیقات کرے گا کہ گزشتہ 10 برسوں میں جو قرضے لیے گئے عالمی اداروں سے وہ کس طرح خرچ ہوئے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی مقصد حاصل ہو سکے گا؟
نہیں, عالمی اداروں سے تو قرض لیے ہیں. جو مین پرابلم ہے وہ ڈیٹ کی ہے, انٹرنل ڈیٹ اینڈ ایکسٹرنل ڈیٹ.
جی,
تو وہ بہت بڑھ گئی ہے, کوئی 6 گنا ڈیورنگ دس 10-year period. اور میں نے وہ دیکھی ہے کمیشن پہ, ابھی انہوں نے ٹرمز آف ریفرنس نہیں اناؤنس کیا.
جی,
لیکن جو تشکیل ہے اس کی ہے کہ اٹس این انٹرنل کمیشن, اٹ ول ہیویلی بائسڈ ان فیور آف انٹیلیجنس ایجنسیز.
جی,
ایکسکیوز می.
جی جی,
تو اس طرف زیادہ دھیان لگتا ہے کہ جو پیسہ جا چکا ہے, بہت بڑی پرابلم ہے یہ پاکستان کی. اور انہوں نے بجٹ میں بھی اس کو ایڈریس کیا ہے کہ کس طرح یہ جو منی لانڈرنگ ہو رہی ہے اور جو پیسہ باہر جا رہا ہے ملک سے اس کو کیسے روکا جائے, جو چلا گیا اس کو واپس لانا تو مشکل ہوگا لیکن آئندہ اس کو ختم کرنا چاہیے. تو غالباً یہ کمیشن جو ہے وہ اس طرف غور کرے گا کافی.
جی, شاہد جاوید برکی صاحب یہ فرمائیے کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بجٹ پیش کیا گیا ہے اس سے لانگ ٹرم میں پاکستان کے عام آدمی کو فائدہ پہنچے گا, یا یہ کہ یہ فوری طور پر تکلیف کا باعث تو بنے گا لیکن لانگ ٹرم میں بھی اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا؟
لانگ ٹرم تو صرف ایک ہی طرح فائدہ ہوگا کہ گروتھ پک اپ کرے. اب گروتھ پاکستان کی بہت ڈکلائن کر گئی ہے, یہ 3% سے بھی کہہ رہے ہیں. ورلڈ بینک کا جو ایسٹیمیٹ ہے کہ 3% سے بھی کم ہوگی. تو جب تک یہ گروتھ اورینٹڈ پالیسیز نہ اڈاپٹ کریں اس سے, تب تک یہ عام آدمی کو کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا. انہوں نے کچھ سبسڈیز اناؤنس کی ہیں, کچھ وہ بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ میں کچھ اور پیسہ ڈالا ہے. تو یہ بینڈیج ہے, اس کو پوری طرح, اگر میں تھوڑا سا ایک طرف اور چلا جاؤں.
جی,
میں ان کو یہ کہہ رہا ہوں کچھ عرصے سے کہ 2 سیکٹرز پہ آپ توجہ دیں بہت, ایک سمال اسکیل ایگریکلچر اور اس میں لائف سٹاک, اور دوسرا یہ سمال اسکیل انڈسٹریز. اس میں پاکستان کا بڑا پوٹینشیل ہے, خاص کر اگر چائنا کے ساتھ مل کے کام کیا جائے, اس سے امپلائمنٹ بڑھے گی. لائف سٹاک میں بیسکلی عورتیں امپلائے ہوتی ہیں, تو عورتوں کو کی انکم بڑھے گی. تو اس طرف توجہ دینے کی بہت ضرورت ہے.
بہت شکریہ شاہد جاوید برکی صاحب آپ کے وقت کا. اور سامعین, اب ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب نے جو کہ ایک ماہر اقتصادیات ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ بجٹ میں جو ابھی گفتگو ہو رہی تھی ہماری, آپ نے سن بھی ہوگی, برکی صاحب فرما رہے تھے کہ گروتھ اورینٹیڈ پالیسیز ہونی چاہیے, کیا اس بجٹ میں یہ گروتھ اورینٹیڈ پالیسیز اڈاپٹ کی گئی ہیں؟
نہیں نہیں, بالکل نہیں ہے. یہ تو IMF کے جب پروگرام میں آدمی جاتے ہیں تو IMF کا پروگرام ہی اینٹائی گروتھ پروگرام ہے, اور اس کے جو امپیریکل ایویڈنس ہے وہ یہ ہے کہ بجٹ کے آنے سے 4-5 دن پہلے جو نیشنل اکنامک کاؤنسل کی میٹنگ ہوتی ہے جس میں بہت سارے اہداف جو ہوتے ہیں اگلے مالی سال کے اس کی منظوری دی جاتی ہے. تو نیشنل اکنامک کاؤنسل پاکستان کا ہائیسٹ اکنامک پالیسی میکنگ باڈی ہے. اس کو وزیر اعظم چیئر کرتے ہیں اور چاروں صوبائے وزراء اعلیٰ اس کے ممبر بھی ہوتے ہیں اور تمام فائنانس منسٹر وغیرہ بھی ہوتے ہیں. تو انہوں نے گروتھ کا جو ٹارگیٹ رکھا تھا اگلے مالی سال کا وہ 4% اور 8% انفلیشن کا ٹارگیٹ رکھا. یہ ہائیسٹ اکنامک پالیسی میکنگ باڈی جو ہے پاکستان کی اس نے یہ اہداف رکھے, لیکن بجٹ میں آئی ایم ایف نے کہا کہ یار یہ ایک طرف اپنے رکھ دیں, ہم جو آپ کو دے رہے ہیں یہ اہداف ہوں گے. تو اہداف کیا رکھے گئے ہیں, جو گروتھ 4% رکھا گیا تھا آئی ایم ایف نے کہا کہ 2.4% سے زیادہ گروتھ نہیں ہوگا. تو یہ اگلے سال کا جو ہدف ہے ہمارا وہ 2.4% گروتھ کا ہے اور انفلیشن جو وہاں 8% تھا یہاں 11 سے 13% رکھا گیا ہے. تو اس مطلب آپ یہ دیکھیں کہ کتنے مطلب یہ ہے کہ یو لوز یور فائنینشیل سوورنٹی, کہ ایک ملک کا وزیر اعظم جس باڈی کو چیئر کرتا ہے اور وہ ہائیسٹ پالیسی میکنگ باڈی ہے اس کو ایک طرف کر دیا گیا.
مگر گورنمنٹ کا کلیم تو یہ ہے کہ ہمارا اپنا بجٹ ہے, آئی ایم ایف کی ایک شرائط ہم نے نہیں مانی ہے.
یہی تو جو بجٹ ان بریف جو پاکستان کا ڈاکومنٹ ہے ابھی بجٹ میں کبھی جو منسٹری فائنانس نے جاری کیا ہے تو اس میں آپ دیکھیں کہ ان کا جو 3 سال کا جو میکرو فریم ورک دیا ہوا ہے یہ تو وہی 3 سال کا میکرو فریم ورک ہے جو ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ اگری کیا ہے. تو وہ تو اب پاکستان کے اپنے بجٹ ڈاکومنٹ میں شامل ہو گیا ہے, یہ کیسے کہنا کہ ہم نے نہیں مانا ہے.
اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ پرائم منسٹر نے یہ بھی اعلان کیا کہ ایک کمیشن فارم کیا جائے گا جو اس بات کی تحقیقات کرے گا جو بیرونی ملکوں سے بیرونی اداروں سے قرضے آئے ہیں وہ کہاں خرچ ہوئے ہیں کیسے خرچ ہوئے ہیں. کیا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اول تو یہ کہ اس کمیشن کے بننے سے کوئی فائدہ ہوگا, دوسرے یہ کہ صرف یہ گزشتہ 10 سال کا ہے اس سے پہلے کا کیوں نہیں ہے؟
یہ اب اچھا سوال ہے. دیکھیں 2008 کے بعد سے میں بھی یہ لکھتا رہا ہوں, خاص کر یہ 2013 سے لے کے اور 18 تک یہ میں لکھتا رہا ہوں کہ اس ملک کی معیشت کو جان بوجھ کر خراب کیا جا رہا ہے. یہ میں تو خود لکھتا رہا ہوں آرٹیکلز میں جو پاکستان کے اخبارات میں جو چھپتا بھی رہا ہے, تو میں مجھے تو نظر آ رہا تھا کہ یہ جان بوجھ کے خراب کیا جا رہا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا اقدام ہے, 10 سال سے ہو جائے تو وہ ٹھیک ہے. کیونکہ یہ 10 سال جو ہے میں آپ کو بتاؤں کہ اگر پاکستان کی ہسٹری دیکھ لیں, مور دین 7 ڈیکیڈز ہو گئے ہیں ہمارے آزادی سے, تو اب تک ہم نے تقریباً 100 ارب سے زیادہ کا قرضہ بیرونی قرضہ ہم پہ ہے. یہ جو 70 سال میں ہے یہ 2 ڈیکیڈ میں, ایک ڈیکیڈ آف 90s میں اور یہ 2008 سے 2018, اس 2 ڈیکیڈ میں 73% جو قرضہ چڑھا ہے یہ صرف اس 2 ڈیکیڈ میں چڑھا ہے. باقی آپ سمجھ لیں کہ 1/4 جو ہے وہ ریسٹ آف دی ڈیکیڈ میں ہے, 5 ڈیکیڈ میں ہے. تو اتنی تباہی پھیری گئی ہے کہ قرضوں کے امبار لگا دیے گئے ہیں لیکن ملک کی حالت نہیں سنور ہے. تو اسی لیے میرے خیال میں وزیر اعظم نے مناسب سمجھا کہ ایک کمیشن قائم کی جائے جو اس کو انویسٹیگیٹ تو کرے کہ یہ پیسہ گیا کہاں, کس اتنے بڑے پیمانے پہ جو قرضے لیے گئے ہیں وہ کہاں چلے گئے قرضے, لوگوں کی حالات زندگی تو نہیں بدلی.
تو پھر مطلب 90 کے ڈیکیڈ کا بھی تو ہونا چاہیے نا اس سلسلے میں تحقیقات.
بہت زیادہ اگر پھیلا دیں گے تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا,
کچھ بھی نہیں ہوگا.
یہ ابھی 10 سال کا ہے پیریڈ, ٹھیک ہے 90 کی دہائی بہت پرانی چیز ہو گئی اب, لیکن یہ ہے کہ اگر 8 سے 18 میں ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہوگی.
ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا,
اس میں انٹرسٹنگ چیز یہ ہوگا
جی
کہ آئی ایم شیور کہ جو اس پیریڈ میں فائنانس منسٹر رہے ہیں ان سے تو سوال و جواب تو ہوں گے کیونکہ وہی ملک کے خزانے کے انچارج ہوا کرتے تھے. تو اس میں تو ایک وزیر جو آج شامل ہے تین سال تو اس کے بھی ہیں
جی,
تو اسے بھی تو جواب دینا پڑے گا. پیپلز پارٹی کے زمانے میں وہی وزیر خزانہ تھے
جی جی,
تو ان سے پوچھا جائے کہ جی آپ بھی تو بتائیں کہ پیسے کہاں سے, یہ کدھر گئے قرضے سب.
اچھا ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا, ہم ذرا ایک بریک لیں گے, اس کے بعد پھر ایس سی او پر تھوڑی سی گفتگو کریں گے.
ٹھیک ہے.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
ویلکم بیک سامعین, جیسا کہ آپ خبروں میں سن چکے ہیں کہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا اجلاس بشکیک میں ہو رہا ہے, جہاں پر ہندوستان اور پاکستان دونوں کے وزیر اعظم بھی شریک ہیں. آٹھ ملکوں کا یہ گروپ ہے, اس کے بہت سارے اقتصادی فوائد بھی ہیں, سیکورٹی سے متعلق بھی اس سے فائدے. اس سلسلے میں پاکستان سے روانگی سے قبل پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ان الفاظ میں اظہار خیال کیا تھا.
یہ ایس سی او کا سمٹ لیول کا اجلاس ہے جس میں اہم ممالک شریک ہوں گے, اس میں روس ہے, چین ہے, پاکستان ہے, بھارت بھی اس میں ہوگا. سچویشن اور اس اجلاس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس ریجن کی اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے, اس کی سیکیورٹی انوائرمنٹ کو بہتر کرنے کے لیے ہم ایک دوسرے سے تعاون کس طرح کر سکتے ہیں.
ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے, ڈاکٹر اشفاق صاحب, کے اکنامک ڈیولپمنٹ کی انہوں نے خاص طور پر بات کی, اکنامک ڈیولپمنٹ میں یہ آرگنائزیشن کیا رول پلے کر سکتے ہیں, خاص طور پر پاکستان کے جو اس وقت حالات ہیں ان میں؟
جی بالکل, میرا دیکھیں یہ تو پہلے تو یہ ایک سیکیورٹی کے حوالے سے بنا تھا, لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ اس کو اس میں اکنامکس کو بھی شامل کیا جائے, اور تین اس میں کافی بڑے ملک ہیں جو اس میں شامل ہیں, ایک روس ہے, چائنا ہے, انڈیا ہے, اور اس کے علاوہ پھر ایران, پاکستان, یہ سارے اس کے ممبر ہیں اور سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں. تو یہ ریجن کو اگر آپ دیکھیں تو بڑا ڈائنامک ریجن ہے, اور یہاں پر اکنامک پوٹینشیل بہت زیادہ ہے. یہاں پر ریجنل انرجی مارکیٹ ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں. سینٹرل ایشین ریپبلکس جو ہیں دے آر سرپلس ان انرجی, اور باقی جو ہم جیسے ملک ہیں وہ دے آر ڈیفیسٹ ان انرجی. تو ایک ریجنل مارکیٹ بھی کریٹ کی جا سکتی ہے. اور اگر آپ خود سوچیں کہ چائنا, رشیا, انڈیا, پاکستان, سینٹرل ایشین ریپبلکس, ایران, یہ اگر سب کے اس میں شامل ہو جائیں, اس میں ہے اس ممبر اس میں, تو کتنا ہیوج مارکیٹ ہو جائے یہ اس میں. تو میرے خیال میں ہمارے جو فارن منسٹر تھے وہ اسی بات کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ اس میں اکنامک پوٹینشیل بہت زیادہ ہے.
اچھا ڈاکٹر صاحب ایک آخری بات مجھے یہ اور فرمائیے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کی اس آرگنائزیشن میں موجودگی کے باوجود یہ آرگنائزیشن پاکستان اور ہندوستان کی رائیولری سے ہٹ کر کام کرنے کی پوزیشن میں ہے؟
یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال آپ نے کیا ہے کہ میں بھی یہی سوچتا رہتا ہوں کہ ہندوستان جو ہے اس میں وہ ایک انڈو پیسیفک الائنس بنایا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس نے ٹو کاؤنٹر چائنا, تو انڈیا اس کا ممبر ہے, اور جس کو وہ کاؤنٹر کرے گا وہ ایس سی او میں ہندوستان ان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. یہ بڑا عجیب سا ایک مجھے بھی میں فیل کرتا ہوں یہ کہ یہ آڈ تو نہیں, اس میں آڈ کنٹری کے طور پہ تو نہیں اس میں ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دس, اگر یہ واقعی اگر اس میں بہتری آ جائے تو اس میں دیکھیں اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات بھی بہتر ہو سکتے ہیں. تو اس میں اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں پوٹینشیل ہے. اگر انٹرنیشنل ریلیشنز اور انٹرنیشنل سیاست کو ایک طرف کریں اور اس ریجنل کوآپریشن یا ریجنل بلاکس کی اگر بات کریں تو اس میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. اس میں یہی ریجن ہے جس میں کارک بھی ہے, سینٹرل ایشین ریجنل اکنامک کوآپریشن جو ادارہ ہے جس کے چائنا بھی ممبر ہے, پاکستان بھی ممبر ہے, یہ سارے سینٹرل ایشین ریپبلکس کے ممبر بھی ہیں. اور یہ ایس سی او کے میں بھی وہ سارے ہیں. تو یہ ایک نیشنل سا ایک اکنامک آرگنائزیشن جو ہے, ایک نیشنل اکنامک بلاک بن سکتا ہے. اس میں ہندوستان کو بھی فائدہ ہوگا, اس پورے ریجن کو فائدہ ہوگا.
بہت شکریہ ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب آپ کا. اور اس وقت ٹیلیفون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں سلمان عابد صاحب, سیاسی تجزیہ کار ہیں, اور بریگیڈیئر عمران ملک صاحب ہیں جو کہ سیکورٹی سے متعلق تجزیہ کار ہیں, دفاعی تجزیہ کار ہیں. سلمان عابد صاحب, یہ بتائیے کہ پولیٹیکلی جب ابھی ہم بات کر رہے تھے ہندوستان اور پاکستان دونوں کی اس میں موجودگی کی, پاکستان کیا فیل کرتا ہے کہ وہ کیا گین کر سکتا ہے اس آرگنائزیشن سے؟
دیکھیے, پاکستان اس وقت کیا گین کر سکتا ہے, اس سے زیادہ بڑا اہم سوال یہ ہے کہ پاکستان اس وقت ایک کوشش کر رہا ہے اور انیشیٹو لینے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ ریجنل کوآپریشن جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ بڑھائے, انکلوڈنگ بھارت. اور آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر عمران خان بار بار انیشیٹو لے رہے ہیں ہندوستان کے ساتھ بہتر تعلقات بنانے کے حوالے سے. اور یہ جو پورا ریجنل بلاک ہے, اب اس میں جو نئے ڈائنامکس ابھر کے سامنے آ رہے ہیں, جو نئے پوٹینشیل سامنے آ رہے ہیں, تو پاکستان چاہتا ہے کہ وہ اس پورے ریجنل کوآپریشن کے اندر زیادہ سے زیادہ دو بنیادی باتوں پر, ایک اکنامک اپرچونیٹیز اور اکنامک انٹرسٹ کو سرو کر سکے, اور دوسری وہ چاہتا ہے کہ جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں اور جو ریجنل پیس ہے اس کے اوپر ہم ایک بڑا زیادہ رول پلے کر سکیں. اور یہ دیکھیے کہ پرائم منسٹر نے جو بار بار مودی کو بھی خط لکھا ہے, اس میں صرف پاکستان اور بھارت کے تعلقات کی بات نہیں کی بلکہ کار خطے کے حوالے سے وہ رول پلے کرنا چاہتے ہیں. تو شنگھائی کانفرنس میں دو سیشن ہیں جس میں پرائم منسٹر صاحب نے خود بھی اسپیچ کرنی ہے, اور وہاں پر وہ یہی بات رکھیں گے مدعا کہ بنیادی طور پہ اکنامک اینڈ پولیٹیکل اپرچونیٹیز جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ایکسپلور کی جائیں اس ریجنل کوآپریشن کے کانٹیکس میں. تو اب اس میں مجھے ذاتی طور پہ یہ لگتا ہے, آئی ایم ویری آپٹیمسٹ, کہ آپ دیکھیے گا کہ آنے والے وقتوں میں یہاں سے اپرچونیٹیز نکلیں گی. اور خود ہندوستان کے ساتھ بھی بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات جو ہے جو ڈیڈ لاک ہے وہ آگے بھی اسی طریقے سے برقرار رہے گا. لیکن میں ان لوگوں میں سے ہوں جو میں کہتا ہوں کہ بریک تھرو ہونے کے بالکل امکانات ہیں انڈیا پاکستان کے درمیان تھوڑے سے عرصے کے بعد. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ جو ریجنل کوآپریشن ہے, اگر اس میں صرف اکنامک ہی نہیں بلکہ ساتھ ساتھ جو پیس اینڈ سیکیورٹی کے ایشوز ہیں اور جو خاص طور پہ وار اینڈ ٹیررزم سے یا ٹیررزم سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں, اس کے اندر ایک اگر ریجنل کوآپریشن بڑھایا جائے تو اکنامک اپرچونیٹیز کے ساتھ ساتھ یہ جو فورم ہے یہ ہمیں پولیٹیکلی بھی کافی سپورٹ کر سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم ایک پورا ایک ریجنل نیریٹو ڈیولپ کر سکتے ہیں کہ ریجنل کوآپریشن جو ہے اس کے بغیر نہ تو اکنامک اپرچونیٹی جنریٹ ہو سکتی ہے اور نہ ہم پیس اینڈ سیکیورٹی کو زیادہ اسٹرینتھن کر سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیے, اکنامک اپرچونیٹیز بھی اور جو پیس ہے وہ کسی آئسولیشن میں ڈیل نہیں ہوگا, وہ اسی صورت میں ڈیل ہوگا جب سب ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کریں, اور جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو ہم ایک جسے کہتے ہیں ٹرسٹ بلڈنگ کے اندر مینٹین کریں, کوآپریشن کو زیادہ سے زیادہ, پارٹنرشپ کو زیادہ سے زیادہ انگیج کریں. تو مجھے لگتا ہے کہ جو یہ سارا شنگھائی کانفرنس ہے اس کے اندر سے ایک نیا انیشیٹو جو ہے وہ نکلنے کے پورے چانسز ہیں, اور پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ ان چانسز کے ساتھ اپنے آپ کو ریلیٹ کرے, اپنے آپ کو ڈس انگیج نہ کرے بلکہ انگیج کریں. تو آپ دیکھیے گا کہ جو پرائم منسٹر وہاں پہ جو بات کریں گے وہ بھی ایک ریجنل کوآپریشن کے تناظر میں گفتگو ہوگی, اور اس میں صرف اکنامکس نہیں ہوگی بلکہ پولیٹیکل اینڈ پیس اینڈ سیکیورٹی کے جو ایشوز ہیں اس میں بھی ریجنل کوآپریشن کے اوپر زیادہ زور دیا جائے گا.
کیا کوئی امکان نظر آتا ہے دونوں پرائم منسٹرز کی ملاقات کا, فارمل یا انفارمل؟
میرا خیال ہے کہ اگر انفارمل ملاقات کے بارے میں بھی پہلے سے تو کوئی چیز طے شدہ نہیں ہے, لیکن یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک جگہ پہ موجود ہو اور آپ انفارملی ایک دوسرے کے ساتھ سلام دعا نہ کریں, ہاتھ نہ ملائیں, تو اس طرح کی پاسبلٹیز ہے. اور یہاں پر جو ایک بڑی امپورٹنٹ میٹنگ جو ہے جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی اور روس کے صدر پوتن کے درمیان طے ہے, وہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ سگنیفیکینٹ حاصل ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ خود ایک چھوٹا موٹا اسپیس جو ہے وہ انڈیا پاکستان کے دونوں وزیراعظم کے درمیان بھی سلام دعا کے حوالے سے آگے بڑھے گا, اس کو ایک آئس بریک تھرو کے طور پہ ہم لے سکتے ہیں.
بریگیڈیئر عمران ملک, یہ بتائیے کہ یہ جو آرگنائزیشن تھی یہ ابتدا میں سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے بنائی گئی تھی, پاکستان کے لیے سیکورٹی کو پوائنٹ آف ویو سے یہ کانفرنس اور یہ آرگنائزیشن جو ہے کتنی امپورٹنٹ ہے؟
ڈاکٹر صاحب بہت نواز ہے کہ آپ نے پروگرام میں شامل کیا. دیکھیں, اگر ہم اس کو سیکیورٹی کے ترائے میں دیکھیں تو میں اس کے تین ڈائمینشن دیکھتا ہوں. سب سے پہلا ڈائمینشن تو گلوبل لیول پہ ہے, جو کہ امریکہ اور اس کے جو اتحادی ہیں ان کا اور چائنا اور رشیا کے مقابلے میں ہو سکتا ہے, ان دونوں کے دونوں گروپس کے یا دونوں پولز کے درمیان ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ جو دوسرا بھی ایشو ریجنل لیول پہ چل رہا ہے وہ ہے امریکہ کا ایران کے ساتھ جو ہو رہی ہے ابھی, اور اس کا امپیکٹ کیا ہوگا پورے ریجن کے اوپر اور خاص طور پر آئل کی گلوبل سپلائی کے اوپر. اور تیسرا اس کا اسپیکٹ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ایس سی او کے اندر رہتے ہوئے تمام ممبر جو ہیں وہ اپنے بائی لیٹرل ایشوز کو بھی ایڈریس کر سکیں, جو کہ ان کی سیکیورٹی کے معاملات کو خراب کر رہے ہیں, تو وہ بھی ایک بہت بڑا ایک اچیومنٹ ہو سکتا ہے. تو اگر وہ اس میں خاص طور پہ میں انڈو پاکستان کی بات کر رہا ہوں, خاص طور پہ کشمیر کی بات کر رہا ہوں, تو اگر ایس سی او کو کوئی اگر کردار ادا کرنا ہے جو کہ ایک پازیٹیو کردار ہو سیکیورٹی کے حساب سے, تو سب سے پہلے تو اپنے آپ کو ایک ایسا یونائٹیڈ فرنٹ پیش کرنا ہے کہ جس میں انڈیا کریکشن امیریکن ہیجمنی جو ہے, ڈومینیشن جو ہے یورو ایشیا کی اور یورو ایشیا اپ ٹو دا پیسیفک اوشن, اس سارے ریجن کی اگر اس کی ڈومینیشن کو انہوں نے کاؤنٹر کرنا ہے تو رشیا اور چائنا کو اکٹھا ہونا پڑے گا. اگر ریجنل جو سیکیورٹی ایشوز ہے ایران والا فار ایگزامپل, تو اس میں رشیا اور چائنا کو کھول کر ایران کی سپورٹ میں آنا ہوگا. اور اگر بائیلیٹرلی ود ان دا شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن سیکیورٹی کے معاملات کو اور مضبوط کرنا ہے اور ان کو ریزالو کرنا ہے, تو میرے خیال میں ان کو ایک انیشیٹو لینا پڑے گا کہ انڈیا اور پاکستان کی بات چیت شروع ہو, اور کم از کم اور کچھ نہیں تو وار اوائڈنس جو ہے وہاں پہ ہم اور ہندوستان جو ہے وہ ہم ایگری کر لیں کہ ایک قسم کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہو جائے کہ ہم جنگ نہیں کریں گے. تو میرے خیال میں یہ ایسپیکٹس ہیں سیکیورٹی کے جن کے اوپر ایس سی او جو ہے یہ ایک بہت بہت ہی ایک قابل جو احساس جو ہے اس کو وہ اپنا ایک قدم اٹھا سکتی ہے. اس کے علاوہ ایس سی او کی ایک پولیٹیکل حیثیت تو ہے ہی, میرے خیال میں اگر ایس سی او کے بنائے کے اندر رہتے ہوئے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو سی پیک اور یورو ایشین اکنامک یونین جو ہے رشیا کی, اگر یہ دونوں مل جائیں تو ایک اتنا بڑا اکنامک بلاک بن جائے گا کہ جو دنیا میں یا گلوبل لیول پہ ایک اپنی حیثیت رکھے گا. اور ایک آخری بات یہ کہ ایس سی او کو پولیٹیکل ان کا ڈائمینشن تو ہے, ایک اکنامک ڈائمینشن بھی کریٹ کرنا چاہیے اور ایک سیکیورٹی کا یا ایک ملٹری کا ڈائمینشن بھی کریٹ کرنا چاہیے. ایس سی او کو اپنا سفیئر آف انفلوئنس جو ہے وہ بڑھانا چاہیے گرانڈ کوسٹ اور اس سے آگے لے کر جانا چاہیے گریٹر مڈل ایسٹ ریجن میں, افریقہ میں اور میڈیٹرینین میں, اور اس طرح سے جو سیکیورٹی کے حساب سے ایس سی او کے انٹرسٹ جو ہیں ایٹ اے ریجنل لیول اور ایکسٹرا ریجنل لیول ایٹ اے گلوبل لیول, اب آہستہ آہستہ ایس سی او کو ایک ایسا کردار اپنانا پڑے گا کہ ان تمام پولیٹیکل اکنامک اور سیکیورٹی جو ڈائمینشنز ہیں ریجنل ایکسٹرا ریجنل اور گلوبل لیول پہ, ان تینوں لیولس پہ ان تینوں ڈائمینشنز کو اس کو بھی ایڈریس کرنا پڑے گا.
اچھا
آہستہ آہستہ میرے خیال میں ایس سی او اس لیول پہ پہنچ جائے گی انشاءاللہ.
لیکن یہ جو یہ کس طرح سے پلے آؤٹ کرے گا, جو انٹرنل رائیولریز ہیں انڈیا چائنا انڈیا پاکستان, یہ رائیولریز بھی کس طرح پلے آؤٹ کریں گی وہاں پر؟
اس دفعہ تو شاید نہ کر سکے, میرے خیال میں اگر وہ یہ چاہیں کہ یہ جو ایس سی او جو ہے اس کو زیادہ مضبوط کرنا ہے اور اس میں زیادہ ہم آہنگی پیدا کرنی ہے سالیڈیریٹی پیدا کرنی ہے, تو یہ انڈو چائنا کے جو ایشوز ہیں انڈو پاکستان ایشوز جو ہے ان کو تو بہرحال ریزالو کرنا پڑے گا. اب یہاں پہ ایک اور ایسپیکٹ ہے بہت امپورٹنٹ, تو یہ ہے کہ اس وقت دو پولز ایمرج کر رہے ہیں اس یورو ایشین ریجن کے اندر, ایک تو ہے انڈیا اور امریکہ کا پول, کیونکہ انڈیا اب امریکہ کے ساتھ بہت زیادہ قریب ہوتا جا رہا ہے, ان کے وہ میجر الائی بنتے جا رہے ہیں, اور دوسرا ہے رشیا چائنا پاکستان ترکی اور ایران, یہ والا ایک گروپ بنتا جا رہا ہے, یہ ایمرج ہو رہے ہیں, ابھی آہستہ سے بنے نہیں ہیں مگر یہ ایمرج ہو رہے ہیں. تو اگر اس ریجن کے اندر اس لیول کے اوپر اگر پولرائزیشن ہوتی ہے, انڈیا اور چائنا کے پرابلمس کو ریزالو کرنے کے لیے شاید امریکہ کے انٹرسٹ میں نہ ہو کہ انڈیا اور چائنا کے پرابلمس ریزالو ہو جائیں, بلکہ وہ تو یہ چاہے گا کہ انڈیا اور چائنا کے پرابلمس رہیں جس کی بنیاد کے اوپر وہ انڈیا کو چائنا کے خلاف ایز اے کاؤنٹر ویٹ ایز اے کاؤنٹر بیلنس وہ کھڑا کر سکے. تو میرے خیال میں اس وقت ایک بہت انٹرسٹنگ سچویشن آ گئی ہے کہ امریکہ یہ چاہے گا کہ انڈیا ان کے ساتھ رہے, شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن یہ چاہے گی کہ انڈیا ان کے ساتھ رہے, کیونکہ انڈیا ایک بہرحال بہت امپورٹنٹ ملک ہے. تو انڈیا کے لیے اب یہ ڈیسائڈ کرنا ہوگا کہ اس نے کس طرح اپنا وزن ڈالنا ہے, اور اگر وزن ڈالنا ہے بھی کرنے کے یا وہ بیچ میں ایک بیلنس اور نیوٹرل قسم کی پوزیشن اختیار کرتے ہیں, تو یہ تمام باتیں جو ہیں یہ ابھی ریزالو ہونے والی ہیں, ابھی کھل کر سامنے آنے والی ہیں. تو جب انڈیا اپنا یہ فیصلہ کر لے گا کہ اس نے کس طرف جانا ہے یا کسی طرف بھی نہیں جانا ہے, تو اس کے بعد یہ صورتحال زیادہ واضح ہوگی. بہرحال شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی مضبوطی کے لیے, سالیڈیریٹی کے لیے, یونٹی کے لیے یہ لازمی ہوگا کہ ایک ایسا ایک پلیٹ فارم وہ فراہم کرے جس میں انڈیا پاکستان کے معاملات خاص طور پہ کشمیر ریزالو ہو اور انڈیا اور چائنا کے معاملات جو ہے وہ بھی ریزالو ہوں، تاکہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن ایک ایسا پول بن کے جو کہ امریکہ اور ان کے ایلائیز جو ویسٹ میں ایلائیز جو ہیں ان کے مقابلے میں آ کر کھڑا ہو، اور پھر دنیا ایک بیلنسڈ اور ملٹی پولر ورلڈ بننے بن کر سامنے آئے۔
بہت شکریہ بریگیڈیئر عمران ملک آپ کا۔ سامعین ہم ایک بریک لیں گے، سلمان عابد صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ہم گفتگو کریں گے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس کے حوالے سے، لیکن پہلے ایک بریک۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں، پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے، دور جانے کی ضرورت نہیں۔ وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔ آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔ وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
ویلکم بیک سامعین، اب چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی جانب۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان سپریم کورٹ کے جج قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدر پاکستان کی جانب سے سپریم جوڈیشل کونسل میں جو ریفرنس داخل کیا گیا ہے، کل سے اس کی سماعت شروع ہوگی، اور پاکستان کے وکلا نے اس پر پہلے احتجاج کا اعلان کیا تھا، لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ خود وکلا کے درمیان ایک تقسیم ہو گئی ہے۔ اس سلسلے میں جو سپریم کورٹ بار کے صدر ہیں امان اللہ کنرانی، انہوں نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
یہ ہر دور میں جب بھی کوئی موومنٹ چلتی ہے، یہ ہر دور میں ایسے کالی بھیڑے ہوتی ہیں جو وقت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ افراد کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ہمارا باڈی سپریم کورٹ بار ایسوسیشن یونائیٹڈ ہے، پاکستان بار کونسل جو سپیریئر باڈی ہے جو تمام کمانڈ کرتا ہے بار ایسوسیشن بار کونسلوں کو، انہوں نے 8 جون کو بھی ریزالو کیا، ریزولوشن کیا 14 جون کے احتجاج جو ہڑتال اور دھرنے کی، اور آج بھی انہوں نے ریٹریٹ کیا ہے پورے ان کے ہاؤس میں، تو اس کے لیے قرارداد آئی ہے، وہ 14 جون کے احتجاج کو سب سپورٹ کر رہے ہیں اور سب لوگ ہڑتال کریں گے، سب لوگ کالی پٹیاں باندھیں گے۔
لیکن ان کے جنرل سیکرٹری عظمت اللہ چودھری نے کہا کہ وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں اور یہ احتجاج نہیں ہونا چاہیے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا
کی مخالفت اس لیے میں کر رہا ہوں کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ ایک ایسا ادارہ ہے، اس کے بعد آپ کے پاس کوئی کسی قسم کی کوئی اور عدل کا کوئی دروازہ رہ نہیں جاتا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب ایسوسیشن میں 23 ممبرز ہوں تو ساروں کو کنسنسس ہونا ضروری ہوتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک فرد واحد جو ہے وہ اسٹرائک کی کال دیکھ کر ساروں کو استعمال کرے، یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ایک ریکویزیشن آتی ہے اور وہ جو سارے ممبر ہیں اس کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کے اوپر فیصلہ، اگر ہاؤس جو ہے اس کو ریجیکٹ کر دے تو وہ ریزولوشن نہیں بنتا۔ یہ تو پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں وہ سولو فلائٹ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ جی ان کی بات مانی جائے، یہ ہو نہیں سکتا، یہ میجورٹی کا فیصلہ ہوتا ہے۔ آج تک نہ کوئی اس طرح کی ریکویزیشن آئی ہے اور نہ ہی کبھی اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی ہے اور نہ ہی اس کے اوپر کوئی ریزولوشن پاس ہوا ہے، اس لیے یہ جو اسٹرائک ہے یہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی طرف سے نہیں ہے، یہ صرف امان اللہ کنرانی صاحب کی طرف سے ہے۔
اور سندھ بار کونسل کے رکن اور سپریم کورٹ کے وکیل عبدالوہاب بلوچ نے بھی اس سلسلے میں اپنی مخالفت کا اظہار کرتے ہوئے کہا،
دیکھیں ہم مخالفت یہ نہیں کر رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نو ون از ابو دین لا، ہمارا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان پرووائڈ کرتا ہے آرٹیکل 209 میں فارمیشن ہوتی ہے جوڈیشل کونسل کی، سپریم جوڈیشل کونسل میں، اگر سپریم جوڈیشل کونسل خود سمجھتی ہے کہ کسی جج کے جو ہائی کورٹ کا ہو یا سپریم کورٹ کا اس کی انکوائری کر سکتے ہیں، یا پریزیڈنٹ ان کو ڈائریکٹ کر سکتا ہے کہ کوئی بھی انفارمیشن ہے اس کے اوپر آپ پروب کریں، وہ پروب کریں گے، انکوائری کریں گے، جو بھی ریزلٹ ہوگا پھر پریزیڈنٹ آف پاکستان کو بھیجتے ہیں۔ آج ہم اگر 5 ججز جو سپریم کورٹ کے ہیں جوڈیشل کونسل کے، اگر ہم ان کے اوپر نو کانفیڈنٹ کرتے ہیں تو یہ جوڈیشری کے اوپر ایک بہت بڑا عدم اعتماد کا اظہار ہوگا۔ اگر ہمارے جج صاحب کے اوپر کوئی بھی الزام ہے وہ جوڈیشل کونسل میں یہ کہہ سکتے ہیں، پروو کر سکتے ہیں کہ ان کے اوپر یہ نہیں بنتا اور نہیں کوئی مس کنڈکٹ میں آتا ہے، تو جوڈیشل کونسل، ہم یہ سپریم کورٹ کے اوپر ہمیں فل ہی یقین ہے کہ وہ انصاف کرے گی اور انصاف کے تقاضے پورے کرے گی اور اس کے ساتھ انصاف ہوگا. اگر وہاں سے جوڈیشل کمیشن سے یہ ریفرنس ختم ہو جائے گا تو ہم ان کو مبارکباد دیں گے. ہم یہ نہیں چاہتے کہ عوام کا ہمارے ججز سے کسی طریقے سے عدم اعتماد اظہار ہو.
جی, اور خود جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے قبل از این خط لکھا ہے صدر پاکستان کو, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ پراپرٹی جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے ان کے بیٹے اور بیوی کے نام ہے جو ان کے زیر کفالت نہیں ہے, اس لیے انہوں نے اس کو ڈکلیئر نہیں کیا. سلمان عابد صاحب, اس کا پولیٹیکل فال آؤٹ کیا ہوگا؟
دیکھیے, پولیٹیکل فال آؤٹ تو یہی ہے جو ابھی آپ نے مختلف لوگوں کے بیانات سنائے ہیں. انفارچونیٹلی جو لائرز موومنٹ کو بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی اور یہ تاثر کیا جا رہا تھا کہ سارے ایشوز کے اوپر لائرز متحد ہیں, وہ اب تقسیم نظر آتے ہیں. اور پولیٹیکل پارٹیز بھی جو بنیادی طور پہ چاہ رہی تھی اس وقت حکومت مخالف تحریک شروع کرنے کے لیے اپوزیشن جماعتیں, ان کا خیال تھا کہ یہ لائرز موومنٹ جو ہے ان کو بڑا سپورٹ کرے گی حکومت مخالف تحریک کے کانٹیکس میں, لیکن لگتا یہ ہے کہ یہ تحریک شروع ہونے سے پہلے ہی تقسیم ہو گئی ہے. اب دیکھیے, بنیادی بات یہ ہے, اگر ہمارے ججز حضرات بھی سپریم جوڈیشل کونسل پر اعتماد نہیں کریں گے, اپنے ہی فورم کے طور پر اعتماد نہیں کریں گے, تو پھر کون سا ایسا فورم رہ جاتا ہے جہاں وہ جا کر یہ اپنی بے گناہی ثابت کر سکیں گا؟ اور الزام کو محض الزام ہی سمجھنا چاہیے, وہ جرم کو ثابت نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے اوپر تفتیش نہیں ہوگی. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کی پولیٹیکل امپلیکیشن بھی ہے کہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے جو جوڈیشری ہے اس کو بھی متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ نے دیکھا کہ پولیٹیکلی جو ایک خاص طور پہ ایک نیریٹو ڈیولپ کیا گیا یہاں اپوزیشن جماعتوں کا, جوڈیشری کے بارے میں بھی ہے, وہ حکومت کے بارے میں بھی ہے, وہ نیب کے بارے میں اکاؤنٹبلٹی کے حوالے سے بھی ہے, کہ اسٹیبلشمنٹ اور جو جوڈیشری ہے اور جو حکومت ہے یہ آپس میں ایک نیکسس بن چکا ہے, اور اس نیکسس کو بنیاد بنا کر ایک سیاست جو ہے اس کو ابھارنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم جوڈیشری کو بھی پولیٹیکلی متنازع بنانے کے کھیل کی طرف جا رہے ہیں. اور خود جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے جو خط لکھا ہے صدر پاکستان کو, میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بھی انوائٹ ہی کیا ہے بنیادی طور پر اس پورے مسئلے کو, اور وہ خود بھی چاہ رہے ہیں کہ سارے مسئلے کو پولیٹیسائز کیا جائے, اور جس انداز سے انہوں نے سارے انیشیٹو لیے وہ بھی اسی شکل ہے نظر آتی ہے. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ سارے معاملے کے اندر جیسے جیسے یہ معاملہ چلے گا آگے, اس میں اپوزیشن جماعتیں بھی اور خود جوڈیشری کے اندر بھی جو بہت سے لوگ ہیں جیسے سپریم کورٹ بار کے صدر ہیں, وہ اس مسئلے کو صرف قانونی مسئلہ بنا کر رکھنا نہیں چاہتے, بلکہ اس قانونی مسئلے کو ایک سیاسی مسئلہ بنا کر پیش کر رہے ہیں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی کنسپائریسی تھیوری ہے جوڈیشری کے خلاف یا جیسے صفائی عیسیٰ کے خلاف, اس لیے ہم بھرپور مزاحمت کر رہے ہیں. تو اپوزیشن جماعتیں تو عمومی طور پر اس طرح کی اپرچونیٹیز کو اویل کرنے کی کوشش کرتی ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ اس مسئلے کے اوپر بھی سیاست بھی ہوگی. قانون جو ہے وہ ذرا تھوڑا سا پیچھے چلے جائے گا اور سیاست جو ہے اس کو بالا دست کرنے کی کوشش کی جائے گی. لیکن یہ دیکھنا ہوگا کہ سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے جب کل اس مسئلے کو لے کے آتی ہے, یہ کتنا لمبا مقدمہ چلے گا, کیونکہ جتنا لمبا یہ مقدمہ چلے گا اتنی زیادہ پالیٹکس جو ہے وہ جنریٹ ہوتی جائے گی, اور جتنا یہ مقدمہ شارٹ ہوگا اتنی زیادہ پالیٹکس کی جو پوزیشن ہے وہ منیمائز ہوگی. تو ابھی دیکھنا ہوگا کہ کل سے جو کاروائی شروع ہوتی ہے وہ اپنا کیا رنگ دکھاتی ہے, اور خود سپریم کورٹ یا جو بار ایسوسیشن ہے یا جوڈیشری میں جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک بڑی تحریک جنریٹ کر سکیں گے, وہ کل نظر آ جائے گا کہ کتنی بڑی تحریک ہے اور کس قسم کی ہے. لیکن میں کم از کم کوئی سمجھ نہیں رہا ہوں کہ جیسے جسٹس افتخار چودھری صاحب کی جو لائرز موومنٹ تھی وہ اس طرح کی سچویشن کا کوئی سامنا ہے پاکستان کے اندر لائرز موومنٹ کے اندر سے, مجھے اس کے کوئی امکان نظر نہیں آ رہے. البتہ سیاسی جماعتیں اس مسئلے کو ایک بنیاد بنا کر اپنے لیے ایک سیاسی فضا پیدا کرنا چاہتی ہیں تاکہ وہ حکومت پہ زیادہ دباؤ ڈال سکے.
بہت شکریہ سلمان عابد صاحب آپ کا. اور سامعین, اب چلتے ہیں اپنے آج کے پروگرام کے آخری موضوع کی جانب. امریکہ اور روس کے تعلقات اس وقت ہمارا سبجیکٹ ہیں. روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا ہے کہ ماسکو اور واشنگٹن کے تعلقات ہر گزرتے دن کے ساتھ بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. جمعرات کو ایک مقامی ٹی وی چینل کے ساتھ انٹرویو میں روسی صدر کا کہنا تھا کہ امریکہ کی موجودہ حکومت نے کچھ عرصے میں روس پر درجنوں نئی اقتصادی پابندیاں عائد کی ہیں جو ان کے بقول تعلقات میں خرابی کی بڑی وجہ ہیں. ہمارے ساتھ جناب جہانگیر خٹک صاحب ہیں, ممتاز تجزیہ کار ہیں, سٹی یونیورسٹی نیو یارک سے ان کا تعلق ہے, اور ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر پروفیسر عظمت رسول صاحب ہیں فلوریڈا یونیورسٹی سے, ہم ان سے گفتگو کریں گے. جہانگیر خٹک صاحب, یہ فرمائیے کہ کیا وہ تعلقات اب اس نہج پر آ رہے ہیں کہ کہا جا سکتا ہے کہ کچھ جو آثار ہیں وہ سر جنگ والے وہ نمودار ہو رہے ہیں؟
بہت شکریہ جعفری صاحب, آپ کو بھی اور تمام سننے والوں کو سلام و احترام. بالکل میری یہ رائے ہے کہ رشیا اور امریکہ کے درمیان جو تعلقات میں ایک بہت بحرانی کیفیت نظر آ رہی ہے, اور یہ تو 2000 ہوئی تھی جب رشیا نے کرائمیا کو انیکس کیا تھا یا اس پر قبضہ کیا تھا, اور اس کے بعد سے رشیا پر مسلسل مغربی حکومتوں کی جانب سے خصوصاً امریکہ کی جانب سے اس کے اوپر مختلف پابندیاں لگتی رہی ہیں. پھر 2016 کے انتخابات ہوئے, ان انتخابات کے بعد جو امریکہ میں خبریں آنا شروع ہوئیں کہ روس نے اس کے اندر بھی انٹرفیئرنس کیا, مداخلت کی, تو وہاں پر پھر آپ کو پتا یہاں پر رابرٹ مولر نے ایک بہت بڑی انویسٹیگیشن کی, بہت لمبی چوڑی تحقیقات کی جن کا نتیجہ بھی سامنے آیا, اور یہ بات طے ہو گئی کہ امریکہ کے جو انتخابات تھے ان میں روسی مداخلت بالکل اس کے شواہد موجود ہیں, اور اس کے بعد بھی پھر روس پر مزید پابندیاں لگی. اسی دوران صدر ٹرمپ نے لاسٹ ایئر دسمبر میں اعلان کیا تھا کہ وہ INF ٹریٹی, جو انٹرمیڈیٹ نیوکلیئر فورسز کی ٹریٹی تھی جو فارمر سوویت یونین اور امریکہ کے درمیان طے پائی تھی, اس سے صدر ٹرمپ نے کہا کہ ہم اس سے نکل جائیں گے. پھر جنوری میں انہوں نے اس کا باقاعدہ اعلان کر دیا کہ ہمارے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں اس ٹریٹی کے تحت ہم ان سے بھی بالکل دستبردار ہو رہے ہیں, اور اس سال 2 اگست کو وہ ٹریٹی مکمل طور پر ختم ہو جائے گی. اس تناظر میں بے شک کے ایسے بالکل وہ نظر آ رہے ہیں حالات کہ جس میں سب جنگ کا جو ماحول ہے وہ نظر آ رہا ہے, اور وہ آپ کو انٹرنیشنل لیول پر ایک ری الائنمنٹ کی صورت میں بھی نظر آ رہا ہے. آپ دیکھیے, اگر ایک طرف روس اور امریکہ کے درمیان تعلقات میں بہت زیادہ کشیدگی ہے تو دوسری جانب چین اور امریکہ کے درمیان بھی تعلقات میں کافی کشیدگی ہے. دونوں کے درمیان باقاعدہ ایک جو تجارتی جنگ ہے وہ شروع ہے, اور پھر اس کے بعد جو امریکہ نے ایران پر جو پابندیاں لگائی تھی خصوصاً تیل کے حوالے سے, اس نے بھی کافی تقسیم و تفریق پیدا کی ہے, اور آپ دیکھیے کہ گلوبل لیول پر ایک ری الائنمنٹ ہو گئی ہے, اور چائنا اور رشیا جو ہے وہ آپس میں قریب ہو رہے ہیں, اور یہ وہ دونوں ممالک ہیں جو سب کو پتا ہے کہ امریکہ کے کافی ان کے ساتھ تناؤ ہے, اور امریکی جو انٹیلیجنس کمیونٹی ہے ان کی یہ رائے ہے کہ دونوں یعنی رشیا اور چائنا امریکہ کے جو قومی سلامتی ہے اس کے لیے مسلسل خطرہ ہیں. لہٰذا ان حالات میں آپ دیکھیے کہ صدر ٹرمپ نے ابھی ہی جو ملاقات کی تھی پولش صدر کے ساتھ, اس میں انہوں نے اعلان کیا کہ ہم پولینڈ میں بھی اپنے 1000 نئے امریکی فوجیوں کو ڈپلوئے کر رہے ہیں, جس پر ابھی روسی رد عمل شاید آنا باقی ہے, اور شاید اس سے مزید تناؤ بڑھے گا. تو وہاں پر یورپ میں ہمیشہ سے جو سب جنگ کا جو میدان ہے وہ ہمیشہ سے یورپ رہا ہے, اور پھر اس کے بعد ان دونوں یعنی فارمرلی سوویت یونین اور آج کے رشیا اور امریکہ کے جو زیر اثر ممالک ہیں وہ رہے ہیں. تو لگتا یہ ہے کہ بات اسی طرف جا رہی ہے, اور میرا خیال ہے کہ یہ کافی حد تک شروع بھی ہو گئی ہے.
بہت شکریہ جہانگیر خٹک صاحب آپ کے وقت کا, میں انتہائی شکر گزار ہوں آپ کا. پروفیسر عظمت رسول صاحب, یہ بتائیے کہ امریکی صدر نے صحافیوں کو یہ بتایا تھا کہ وہ رواں ماہ جاپان میں ہونے والی G20 سربراہ اجلاس کے موقع پر صدر پوٹن سے بھی ملاقات کریں گے, حالانکہ ایک روز قبل ہی کرملن نے واضح کیا تھا کہ دونوں سربراہان مملکت کی ملاقات تاحال یقینی نہیں ہے. کیا اس ملاقات کی پاسبلٹیز ہیں, اور اگر یہ پاسبلٹیز ہیں تو کیا اس سے اس کشیدگی کو کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے؟
جی, آپ نے بالکل درست کہا کہ اس طرح کی گفتگو جو ہے وہ ماضی میں ہوتی رہی ہے کہ شاید جاپان کے اندر پریزیڈنٹ ٹرمپ اور صدر پوٹن کی ملاقات ممکن ہو سکے, لیکن میرے خیال میں اس کی بہت ساری سیاسی آپ کہہ لیجیے اس کے اثرات جو ہیں وہ بھی ہوں گے. جیسا کہ سر یہ ابھی ریسنٹلی مولر رپورٹ کے نتیجے کے طور پہ یہ بات سامنے آئی ہے کہ امریکی انتخابات کے اندر روسی مداخلت موجود رہی ہے, اور پوٹن کی حکومت جو ہے وہ اس بات میں ملوث رہے ہیں کہ امریکن الیکشن کے اوپر اثر انداز ہوا جا سکے. نہ صرف امریکہ کے اندر بلکہ یورپ کے اندر بھی بہت ساری شکایات اس طرح کی آئی ہیں کہ پوٹن حکومت جو ہے وہ وہاں پہ انتخابات اور دیگر بہت ساری جو اندرونی یورپین ممالک کے اور کی الائز جو امریکہ کے ہیں ان کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتی ہے. تو میرے خیال میں اس کی کافی سیاسی قیمت ادا کرنی پڑ سکتی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ میرے خیال میں نہیں چاہیں گے کہ یہ ملاقات جو ہے یہ یہ ہو، چونکہ اس ملاقات کی شکل کے اندر ان کے لیے کافی منفی اثرات جو ہے وہ ہو سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس طرح کی ایک عالمی صورتحال ہے اور اس میں مڈل ایسٹ کا سیناریو ہے، خاص طور پہ سیریا کے اندر اگرچہ معاملات بڑی حد تک اب کنٹرول میں ہیں، لیکن جو بشار الاسد ہیں وہ بڑے کی آلائی ہیں رشیا کے. اسی طرح
لیکن ایران کے ساتھ تو تعلقات میں کشیدگی آ گئی اور وہاں مستقل حملے بھی ہو رہے ہیں جہازوں کے اوپر.
جی جی بالکل بالکل. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے، ایران کے ساتھ جو کشیدگی کی صورتحال اب زیادہ بڑھتی جا رہی ہے اور جہازوں کے اوپر بھی حملے ہوئے ہیں. اسی طرح سعودی عرب کے اندر حوثی جو وہ ریبلز ہیں ان کے جو حملے ہیں ان کے اندر بھی اضافہ ہو گیا ہے. تو یہ مڈل ایسٹ کی صورتحال کے اندر بھی جو روس کا اس کے اندر جو آپ کے لیے یہ عمل دخل ہے وہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے، کشیدگی کی وجہ ہے. اور اس کشیدگی کی صورتحال میں اس ملاقات کا ہونا اور اس ملاقات کے نتیجے کے اندر کسی مثبت پیش رفت کا ہونا، جو کہ ہم ماضی میں دیکھتے رہے ہیں کہ جس طرح روس کے ساتھ امریکہ کے معاملات پر تھوڑے بہت ساری ملاقاتوں کے نتیجے میں کچھ پازیٹو چیزیں جو ہے وہ سامنے آتی تھی، اس کا میرے خیال میں اب کوئی ایسا امکان موجود نہیں ہے.
اچھا، ہمیشہ سے روس کو جو یہ اعتراض رہا ہے کہ جو اس کے پڑوسی ملک ہیں، خاص طور پر سابقہ سوویت یونین کی ریاستوں میں امریکہ اور نیٹو کی موجودگی کا وہ سخت مخالف رہا ہے اور اسے اپنی سالمیت کے لیے خطرہ قرار دیتا ہے، تو یہ جو ان کے انٹرویو کا پوٹن صاحب کے متن جاری ہوا ہے، یہ اسی اعلان کے بعد ہوا، جیسے کہ ابھی خٹک صاحب نے کہا کہ مزید 1000 فوجی پولینڈ بھیج جائیں گے، لیکن امریکی حکومت کا کہنا تو یہ ہے کہ وہ کوئی الگ سے نہیں بھیجے جائیں گے بلکہ جو یورپ میں انہیں کو وہاں پر ری ڈپلوائے کیا جائے گا، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟
جی یقینی طور پہ اس سے فرق پڑتا ہے. اور جو نیٹو کی توسیع ہوئی ہے، خاص طور پہ جو سوویت رشیا کے یا رشیا کے قریبی علاقوں میں، نیبرنگ کنٹریز میں یا ان علاقوں میں جہاں پہ پہلے رشیا کا کافی حد تک عمل دخل ہوتا تھا، تو اس سارے معاملے کو رشین حکومت جو ہے وہ انتہائی تشویش کی نظر سے دیکھتی ہے اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ اس طرح سے رشیا کو انسرکل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آن دی ادر ہینڈ، جو رشین انوالومنٹ یوکرین کے اندر جیسا خٹک صاحب جو ہے وہ بتا رہے تھے، اس کے بھی یورپ کے اندر بڑے گہرے اثرات جو ہے وہ ہوئے ہیں. نہ صرف یہ کہ حکومتوں کی حد تک بلکہ عوامی حد تک بڑی حد تک ایک رد عمل جو ہے پایا جاتا ہے. تو جو ایک نیٹو کی توسیع ہے، خاص طور پہ رشیا کا جو سابقہ آپ کے لیے ایریا آف انفلوئنس تھا اس کے اندر، اس کو رشین حکومت بڑی تشویش کی نظر سے دیکھتی ہے. اور یہ اس سرد جنگ کی طرف آپ کے لیے جو جس کو نیو کولڈ وار کا فینومینن کہا جا رہا ہے آج کل جو لٹریچر کے اندر، اس کی طرف اس کو بڑھاوا دینے کے اندر اس کا بہت بڑا کردار ہے. رشیا بھی آن دی ادر ہینڈ، جیسا کہ ترکی ایک نیٹو کا حصہ ہے اور اس کو وہ جدید میزائل کا نظام رشینز جو ہے وہ بیچ رہے ہیں اور ترکی بھی اس کے اوپر ایڈامنٹ ہے کہ وہ لینا چاہیں گے. اسی طرح جو خٹک صاحب نے فرمایا کہ چائنا کے ساتھ جو بڑھتی ہوئی قربت ہے اور ایران کا یہ معاملہ جو ہے، اس سارے معاملے کے اندر، اس سرد جنگ کے اندر، اس جو نئی کولڈ وار ہے اور ایک نیو الائنمنٹ جو گلوبل ایک آپ کے لیے لیول پہ ہو رہی ہے، وہ کافی ایک نئی صورتحال ہے جو اس بڑھتی ہوئی کشیدگی کی طرف اشارہ کر رہی ہے. لیکن جہاں تک تجارتی صورتحال ہے، اس میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی جو امریکہ ہے اور جو امریکن الائز ہے ان کا پلڑا بھاری ہے. سوویت رشیا کی اکنامک صورتحال، جو موجودہ رشیا ہے، سوویت رشیا نہیں، اس کی جو اکنامک صورتحال ہے وہ شاید اس بات کی اجازت نہ دے کہ وہ جیسا ماضی میں اپنے الائز کو سپورٹ کرتے رہے ہیں، وہ اب اس وقت اس طرف سپورٹ کرنے کی پوزیشن میں ہیں. چین ضرور اپنے بہت سارے منصوبوں کے ذریعے سے افریقہ کے اندر، ایشیا کے اندر جو ہے اکنامک آپ کے لیے یہ ایکٹیویٹی کو جنریٹ کرنے کی یا اس کو کرنے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن یہ یقینی طور پہ ایک نئی کشیدگی جو ہے جو وجود میں آ رہی ہے، اس کی بہت بڑی وجہ پوٹن کی پالیسیز کے بارے میں جو ایک شکوک و شبہات ہیں امریکہ کے اندر بھی، اور جو امریکہ کے کیز الائی ہیں یورپ کے اندر، ان کے اندر موجود ہے، نہ صرف آج سے بلکہ بہت پہلے سے، جب سے پوٹن کا عمل دخل سیاست میں بڑھا ہے.
میرے پاس 30 سیکنڈ ہے، یہ بتائیے کہ کیا ان کشیدگیوں کے نتیجے میں عالمی سطح کے اوپر کوئی کانفلکٹ دیکھتے ہیں آپ؟ میں 30 سیکنڈ.
یہ کانفلکٹ جو ہے وہ اس کا بہت بڑی جو گراؤنڈ ہے وہ دو ہیں، ایک تو بلکان کا ایریا اور دوسرا مڈل ایسٹ. بلکان کے ایریا کے اندر چونکہ یورپ کا بہت بڑا انٹرسٹ ہے، دلچسپی ہے، تو اس کے امکانات ذرا تھوڑے سے اس وجہ سے کم ہو جاتے ہیں. لیکن جو ہم دیکھ رہے ہیں ایران کے ساتھ بڑھتی ہوئی کشیدگی، شام کا معاملہ، عراق، اس کے اندر ایک کی فیکٹر ہے، تو یہ ان ایریاز کے اندر بالکل آپ درست فرما رہے ہیں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کشیدگی جو ہے وہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اور اس کے نتیجے میں آپ کہہ لیجیے کہ ایک جو ڈیسٹیبلائزیشن ہے مڈل ایسٹ کے اندر خاص طور پہ
وہ پیدا ہو جی. بہت شکریہ آپ کا جناب عظمت رسول صاحب, اور پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہمارے آج کے پروڈیوسر تھے انجم حیرت گل, اب اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شرکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی. طالبان اور امریکہ کے مابین مذاکرات کا ساتواں دور رواں ماہ کے آخر میں متوقع ہے. امریکہ کی سربراہی میں افغان امن کے لیے جاری کوششوں کو افغانستان کے عوام کس طرح دیکھتے ہیں, یہ جاننے کے لیے حال ہی میں افغان ماہرین کے گروپ نے افغانستان بھر میں رائے عامہ کا ایک جائزہ لیا, جس کے مطابق افغانوں کی 88% تعداد فوری جنگ بندی کی حامی ہے. افغان عوام امن عمل کو کس طرح دیکھتے ہیں, اس بارے میں شہناز نفیس کی رپورٹ.
افغان مفاہمتی عمل کے لیے امریکہ کے امبیسیڈر ظلم خلیلزاد کو خصوصی ایل جی مقرر کرنے کے اعلان سے لے کر بالآخر دوحہ میں طالبان اور امریکہ کے مابین باقاعدہ مذاکرات کے آغاز تک افغان امن کی اس تمام پیش رفت میں اگر کوئی فریق نظر نہیں آتا تو وہ ہے عام افغان. ملک بھر میں افغان ماہرین کی جانب سے کیے گئے ایک آن لائن سروے کے مطابق صرف 37.9% افغان قیام امن کی حالیہ کوششوں سے مکمل طور پر واقف ہیں, 53.6% تھوڑا بہت, جبکہ 8.5% امن مذاکرات کے بارے میں کچھ نہیں جانتے. سروے کے مطابق عوام کی 88% تعداد طالبان کے ساتھ فوری جنگ بندی کی حامی ہے, 10% جنگ بندی کے خلاف, جبکہ 3% اس بارے میں کوئی رائے نہیں رکھتے. کابل میں مقیم ایک افغان شہری ضیاء الحق کے الفاظ,
طالبان کے ساتھ جو ہے نا صلح ہونا چاہیے, کیونکہ سارے مزدور جو ہے نا اپنے اپنے گھر جا سکتے ہیں, وہ طالبان کے ساتھ مل جل کے رہ سکتے ہیں, تو ہمیں نظر سے یہ صلح جو ہے نا سب کے لیے اچھے ہیں.
دوسری جانب 60.1% افغان عوام ملک کے باہر بڑے پیمانے پر پائی جانے والے اس خدشے سے متفق نظر آتے ہیں کہ طالبان کی واپسی کہیں ان کی پالیسیز کی واپسی ثابت نہ ہو. وہ پالیسیز جن کے تحت طالبان نے اپنے دور حکومت میں خواتین کے حقوق جیسی آزادیوں کو سلب کیے رکھا تھا. سروے کے صدر فضل رحیم کے الفاظ,
دیئر از اے نیو افغانستان دیٹ ڈڈ ناٹ ایگزسٹ ٹو ڈیکیڈز اگو, اینڈ دیئر از اے ینگ ایجوکیٹڈ.
آج کا افغانستان 2 عشرے پہلے کے افغانستان سے بالکل مختلف ہے. ہمارے سروے کے نتائج کے مطابق افغان عوام کی نظر میں طالبان کے ساتھ مذاکرات کا نتیجہ جو بھی نکلے, سیاسی نظام میں تمام افغان گروپوں کی شمولیت, خواتین سمیت سب کے حقوق کا تحفظ اور اظہار رائے کی آزادی کو یقینی بنانا ضروری ہے.
سروے میں حصہ لینے والے 41% لوگ طالبان کے ساتھ معاہدے کے نتیجے میں امن لوٹنے کی امید نہیں رکھتے. ایک دفعہ پھر سروے کے صدر فضل رحیم کے الفاظ,
That is due to the lack of awareness and lack of communication. There has been little information given to Afghans. Of course, we hear the different rounds of talks taking place.
اس کی وجہ میرے خیال میں شعور کی کمی اور جاری مذاکرات کے بارے میں معلومات کا نہ ہونا ہے. مذاکرات کی میز پر کیا ہو رہا ہے اس کے بارے میں ان کو پتہ نہیں, اور اس وجہ سے افغان عوام میں بے یقینی کی سی صورتحال ہے.
63% لوگوں کی نظر میں ماضی میں امن مذاکرات کے لیے کوششوں کی ناکامی کی وجہ کمزور افغان حکومت اور ہمسایہ ممالک کی مداخلت ہے.
یہاں امریکہ میں جارج میسن یونیورسٹی سے سیکیورٹی کی ایکسپرٹ نیلوفر ساکی کے الفاظ,
The sources of financing Taliban has been always an issue during all these years in Afghanistan. Who support, who harbor Taliban's.
طالبان کو مالی مدد کون فراہم کرتا ہے اور ان کی حمایت کون کرتا ہے؟ سروے میں افغان عوام کی ایک بڑی تعداد اسی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ طالبان کے علاوہ خطے کے ممالک کے ساتھ مذاکرات کرنا بھی ضروری ہے.
امن مذاکرات کے سلسلے میں اس وقت افغان عوام اور حکومت دونوں کی نظریں پاکستان پر بھی ہیں. 39.8% افغان امریکہ اور طالبان کے مذاکرات میں پاکستان کے کردار کا اعتراف کرتے ہیں, جبکہ 44.9% افغانوں کی نظر میں ملک میں دیرپا امن کے لیے افغان حکومت کو پاکستان سے براہ راست بات کرنی چاہیے.
ہم امید کرتے ہیں کہ مطلب وہ لوگ ہمارے ساتھ ڈیفینیٹلی کوئی اچھا سلوک کرے اور ہمارے ساتھ کچھ اچھا مطلب برتاؤ کرے تاکہ آئندہ میں افغانستان میں صلح آ جائے, امن آ جائے. بے شک پاکستان ہمارا دوست ہے, بے شک ہمارا پاکستان جو ہے ہمارا بھائی لوگ ہیں, مسلمان لوگ ہیں. اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں.
یہ سوال کہ آیا وقت گزرنے کے ساتھ افغان امن مذاکرات پر افغان عوام کی رائے میں تبدیلی آئی ہے, یہ جاننے اس لیے مشکل ہے کیونکہ اس موضوع پر کرائے گئے مختلف سروس کے طریقہ کار اور معیار مختلف ہونے کے باعث ان کا آپس میں موازنہ ممکن نہیں. شہناز نفیس, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں. پتہ ہے facebook.com/VOA اردو.